منگل 20 جون کے سیربین کے ساتھ شفی نقی جامعی کا سلام. بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی فتح کا جشن منانے پر 15 مسلمان غداری اور بغاوت کے الزام میں گرفتار. مقامی صحافی نے بتایا
کافی پٹاخے وغیرہ پھوڑ رہے تھے, انہوں نے پاکستان کی فیور میں کافی نعرے لگائے, اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر مٹھائی بانٹی.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نازش ظفر سے خبریں سنیے. انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں کم از کم 15 افراد کو چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کے بعد مبینہ طور پر پاکستان کے حق میں اور انڈیا کے خلاف نعرے بازی پر گرفتار کیا گیا ہے. پولیس کے مطابق ان مسلمان افراد کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. تفصیلات جانیے خدائے نور نصر سے.
گرفتار ہونے والے مسلمان افراد کو ان کے ہندو ہمسائیوں کی شکایت پر گرفتار کیا گیا, جن کے مطابق ان لوگوں نے میچ کے دوران آتش بازی کے اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے. چیمپئنز لیگ کے فائنل میں پاکستان نے انڈیا کو 180 رن سے شکست دی تھی. تاجرات ہند میں بغاوت کا شمار سنگین الزامات میں ہوتا ہے. روزنامہ انڈیا ٹوڈے کی ویب سائٹ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ ان افراد کے خلاف مقدمہ پاکستان کے حق میں نعروں پر نہیں بلکہ انڈیا کے خلاف لگائے گئے نعروں کی وجہ سے درج کیا گیا ہے.
انسانی حقوق کی تنظیموں نے انڈین حکام پر الزام لگایا ہے کہ وہ ملک میں آواز دبانے کے لیے بغاوت کے سخت لیکن مبہم قانون کا استعمال بڑھا رہے ہیں. آسٹریلیا نے کہا ہے کہ اس کی فضائی فوج شام میں اپنی کارروائیاں معطل کر رہی ہے. آسٹریلوی کمانڈرز کا کہنا ہے کہ وہ شام میں حالات کا اثر نو جائزہ لیں گے. تفصیلات بتا رہی ہیں تابندہ کوکب.
آسٹریلیا کا یہ فیصلہ روس کی اس دھمکی کے بعد آیا ہے کہ وہ امریکہ کی اتحادی فوج کے جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. آسٹریلیا کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ان کا فیصلہ حفظ متقدم کے طور پر ہے اور وہ صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. رقہ میں ایک امریکی طیارے کے شامی بمبار طیارے کو مار گرانے کے واقعے کے بعد پیر کے روز ماسکو نے کہا تھا کہ وہ دریائے فرات کے مغرب کی جانب اڑنے والے اتحادیوں کے طیاروں کو ٹریک کریں گے. امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے ان ضوابط کی پابندی کی ہے جن کے تحت اسے نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف اتحادی فوجوں کے دفاع کی اجازت ہے.
سپریم کورٹ نے وزیراعظم کے بیٹے حسین نواز کی اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے اپیل کی تھی کہ پینما لیکس کی تحقیقاتی ٹیم کو گواہوں کے بیانات ویڈیو ریکارڈ کرنے سے روکا جائے. تفصیلات بتا رہے ہیں نامہ نگار شہزاد ملک.
سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اگرچہ پاکستانی قانون میں ویڈیو ریکارڈنگ کو بطور شہادت استعمال نہیں کیا جا سکتا, لیکن بعد النظر میں یہ ریکارڈنگ صرف اس مقصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے کہ گواہ کا بیان لکھنے میں کوئی غلطی نہ رہے. جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پاناما لیک سے متعلق تحقیقات کرنے والی ٹیم کی طرف سے جب تحریری طور پر لکھا گیا بیان عدالت میں پیش کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد ویڈیو ریکارڈنگ کی حیثیت ختم ہو جائے گی. عدالت نے اٹارنی جنرل کو حسین نواز کی تصویر لیک کرنے سے متعلق جی آئی ٹی کی طرف سے پیش کی گئی رپورٹ کو بھی عام کرنے کا حکم دیا. اس رپورٹ میں ذمہ دار شخص یا اس کے ادارے کا نام ظاہر نہیں کیا گیا.
پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد پر باڑ لگانے کا کام شروع کر دیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پہلے مرحلے میں باجوڑ, مہمند اور خیبر ایجنسی میں سرحد کو محفوظ بنایا جا رہا ہے. تفصیل سنیے شمائلہ جعفری سے.
آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز کے مطابق پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد کو محفوظ بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور چیف آف آرمی سٹاف کی ہدایات کے مطابق اس کام کو مرحلہ وار پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے. پہلے مرحلے میں 3 علاقوں میں پاک افغان سرحد پر باڑ کی تنصیب کا کام جاری ہے جن میں باجوڑ, مہمند اور خیبر ایجنسی شامل ہیں, جبکہ دوسرے مرحلے میں پاک افغان سرحد کے باقی علاقوں اور بلوچستان میں بھی باڑ لگائی جائے گی. آئی ایس پی آر کے مطابق باڑ کی تنصیب کے علاوہ سرحد پر ایف سی اور فوج کی نئی چیک پوسٹیں بھی بنائی جا رہی ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ محفوظ سرحد پاکستان اور افغانستان دونوں کے مشترکہ مفاد میں ہے اور بہتر ہم آہنگی سے ترتیب دیا گیا سیکیورٹی نظام ہی خطے میں امن اور استحکام کا ضامن ہو سکتا ہے.
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی حکام نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس بات پر آمادہ نظر آتی ہے کہ پاکستان کے خلاف سخت رویہ اپنایا جائے, جس کا مقصد ان عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی میں شدت لانا ہوگی جو پاکستان کی سرزمین سے افغانستان میں حملے کرتے ہیں. تفصیل جانیے فرحت جاوید سے.
رائٹرز کے مطابق امریکی افسر نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ پاکستان کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کے ممکنہ اقدامات میں ڈرون حملوں کا دائرہ کار بڑھانے, پاکستان کی امداد میں کمی کرنے اور بحیثیت اتحادی اس کی حیثیت گھٹانے کی تجاویز زیر بحث ہیں. اس حوالے سے انتظامیہ میں رائے منقسم ہے. بعض امریکی حکام کو ان اقدامات کی کامیابی پر شبہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں پاکستان کی عسکریت پسندوں کی حمایت کے خلاف کی جانے والی کوششیں ناکام ہوئی ہیں اور پاکستان کے حریف ملک انڈیا سے تعلقات مضبوط کرنے سے اسلام آباد کے ساتھ کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہیں رکھی جا سکتی.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا بڑا موضوع چیمپئنز ٹرافی کے موقع پر بھارت میں پاکستان کی فتح کا جشن منانے والوں کو پکڑا جانا ہے غداری کے الزام میں. آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں. بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں کم از کم 15 افراد کو چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کے بعد مبینہ طور پر پاکستان کے حق میں اور انڈیا کے خلاف نعرے بازی پر گرفتار کیا گیا. تفصیل کے ساتھ اطہر قاسمی.
پولیس نے بی بی سی کو بتایا کہ ان مسلمان افراد کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ان افراد کو ان کے ہندو ہمسایوں کی شکایت پر گرفتار کیا گیا, جن کے مطابق ان لوگوں نے میچ کے دوران آتش بازی کی اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے. چیمپئنز لیگ کے فائنل میں پاکستان نے انڈیا کو 180 رن سے شکست دی تھی. تعزیرات ہند میں بغاوت کا شمار سنگین الزامات میں ہوتا ہے. جن افراد کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے انہیں اپنے پاسپورٹ حکام کے حوالے کرنے پڑتے ہیں, وہ سرکاری نوکریوں کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں اور انہیں عدالت کے حکم پر پیش ہونا ہوتا ہے اور تمام قانونی کارروائی کے لیے رقم بھی ادا کرنی ہوتی ہے. روزنامہ انڈیا ٹوڈے کی ویب سائٹ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ ان افراد کے خلاف مقدمہ پاکستان کے حق میں نعروں پر نہیں بلکہ انڈیا کے خلاف لگائے گئے نعروں کی وجہ سے درج کیا گیا ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کو پاکستان کے حق میں نعرے لگانے پر مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو. سن 2014 میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے 60 سے زیادہ طلبا کو اتر پردیش کی یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا اور ان پر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا.
اطہر کاظمی تفصیل بتا رہے تھے. آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ معاملے کی تہ میں جاتے ہیں. بھوپال سے مقامی صحافی شریح نیازی سے میں نے بات کی اور پوچھا کہ یہ معاملہ تھا کیا, ہوا کیا اور کس نے کیا کیا.
دیکھیے, یہ جو شہر ہے برہان پور, اس کا ایک گاؤں ہے موہات کر کے جگہ ہے. یہاں پہ تقریباً 60% جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے. اور 18 تاریخ کو, جس دن 18 جون کو جب یہ میچ ہوا تھا بھارت اور پاکستان کے درمیان, اس میچ میں جب فائنل, جب انڈیا کے وکٹ لگاتار گر رہے تھے, اس وقت وہاں کے دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں کے کچھ مسلمان جو نوجوان تھے جن کی عمر 20 سے لے کر 35 سال تھی, وہ باہر آ گئے تھے اور وہ کافی پٹاخے وغیرہ پھوڑ رہے تھے. انہوں نے پاکستان کی فیور میں کافی جو نعرے لگائے. اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر مٹھائی بانٹی. جب یہ میچ ختم ہو گیا, اس کے بعد جب بھارت ہار گیا, اس کے بعد انہوں نے مٹھائی بانٹی. تو وہاں پر جو تھا ماحول, جو دیکھنے میں آیا کہ کافی ٹینس ماحول ہو گیا تھا, کیونکہ وہاں پہ جو 40% جو آبادی ہے تقریباً وہ دوسرے مذہب والوں کی ہے. تو اس کے بعد جو ہے شکایت وہاں کے جو ہندو لوگ تھے وہاں پہ, انہوں نے, ایک سبھاش نام کا ایک نوجوان ہے, اس نے سب سے پہلی شکایت کی. اس کے بعد جو گاؤں کے دوسرے لوگ تھے انہوں نے بھی اس بات کی شکایت کی کہ یہاں پر اس طرح کا وہ ہوا ہے. اس کے بعد پولیس نے پھر ان پر جو 15 نوجوان ہیں, مسلمان نوجوان ہیں, انہیں اریسٹ کیا ہے اور ان پر سیڈیشن کا چارج لگایا ہے. آج انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا اور انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے.
اچھا, تو یہ کل کتنے تھے جن کو پکڑا گیا, گرفتار کیا گیا؟
دیکھیے, جو نامزد جو تھے وہ 15 تھے. اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جنہیں, جب ہماری پولیس سے بات ہوئی ہے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں آر کے یادو, تو انہوں نے بتایا ہے کہ اور بھی اریسٹ ہو سکتی ہیں ابھی, کیونکہ جو نامزد تھی ان کی جو 15 تھی ان کو تو اریسٹ ہو گئی, لیکن اس کے علاوہ اور بھی نام بتائے گئے ہیں, اور بھی لوگوں کی بک کو بتایا گیا کہ جو موجود تھے اس وقت, تو ان کی بھی گرفتاری ہوگی.
ٹھیک ہے, تو مقامی طور پر ان لوگوں کے رشتے داروں نے کچھ کہا ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیے ابھی تو ان لوگوں نے بالکل چپی سادھ لی ہے, کیونکہ یہ جو سیڈیشن کا چارج ہے یہ بہت بڑا چارج ہوتا ہے, اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ انہیں بیل مل پائے آسانی سے. فی الحال تو انہیں مطلب چند مہینے تو امید نہیں کی جا سکتی کہ انہیں بیل ملے گی, کیونکہ جو لوور کورٹ ہے وہاں سے تو بیل ملے گی نہیں, انہیں ہائی کورٹ جانا پڑے گا. تو اس لیے ابھی تو ایک لمبا جو وہ ہے جو لیگل سسٹم ہے اس سے ان کو گزرنا پڑے گا.
نہیں وہ تو ٹھیک ہے, ان کے رشتے داروں کا کوئی رد عمل, کوئی ان کی پرتکریا, کوئی تبصرہ کچھ سامنے آیا؟
نہیں ابھی تک تو وہ کوئی بولنے کو تیار نہیں. ہم نے کوشش بھی کری وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے رشتے داروں سے بات کرنے کی, لیکن ابھی انہوں نے بات کرنے سے منع کر دیا.
لیکن شریح نیازی صاحب, یہ دیش دروہ, بغاوت اور غداری, یہ تو بہت ہی سنگین قسم کا الزام ہے نا, اور اس کے لیے جرم دوسرا ہوتا ہے. ٹیم جیتی کسی کی, اس پر نعرے لگائے کسی نے, اور کسی کی جیت پر کسی نے لڈو بانٹے, کیا یہ واقعی دیش دروہ یا غداری, ملک سے اور وطن سے بغاوت ہے؟ ان چیزوں میں آتا ہے
یہ؟ یہ تو بالکل نہیں آتا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اسے کسی بھی طرح سے غداری تو نہیں کہا جا سکتا ہے, لیکن یہاں پر جس وقت جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جو ماحول ہے اس وقت ہندوستان کے اندر, اور جس صوبے کی بات میں کر رہا ہوں مدھیہ پردیش ہے وہ, تو یہاں پر جو بی جے پی ہے جو سینٹرل میں بھی ہے, تو ان کی سرکار ہے اس وقت, اور ہم نے دکھا ہے کہ کافی کچھ معاملے آئے ہیں جس میں تھوڑی سی بات پر ہی گرفتاری ہو گئی ہے یہاں پہ, یا حراست میں لے لیے گئے ہیں لڑکوں کو, اگر انہوں نے فیس بک پر یا واٹس ایپ پر کچھ کمنٹ کیے ہیں. تو ایسے کئی معاملے آ چکے ہیں پچھلے چند سالوں میں کہ مسلم لڑکے چھوٹی سی بات پر ان حراست میں لیا گیا ہے اور ان پر معاملے درج کیے گئے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اسی لیے یہ معاملہ بہت سنگین ہے. میں مانتا ہوں کہ جو سیکشنز لگائے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ مطلب جس اسٹیٹ میں یہ ہوا ہے اس کے لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے.
ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ کیا ان کی ضمانت ہو سکتی ہے فی الفور, ان کو رہا کیا جا سکتا ہے, یا یہ کہ یہ اب بند رہیں گے جب تک کہ اوپر تک معاملہ نہ پہنچے؟
دیکھیے ابھی تو ان کی بیل ہونا مشکل ہے, بہت ممکن ہے کہ ابھی ان کو بہت آسانی سے نہیں ملے گی. دو تین مہینے تک تو انہیں ابھی رہنا پڑے گا اندر, اور اس بعد جو ہے جو ہائی کورٹ ہے وہاں پر جانا پڑے گا, اور وہیں سے ممکن ہے کہ انہیں بیل مل پائے. تو ان کے لیے تو ابھی مشکلیں ہیں کافی.
بھوپال سے یہ تھے صحافی شریح نیازی, اور اب سیربین میں براہ راست شامل ہو رہے ہیں بھارتی صحافی اور تجزیہ کار سشانت سرین. سشانت جی, پاکستانی ٹیم کی جیت پر جشن منانے والے مسلمان بھارتی شہریوں پر غداری اور بغاوت, دیش دروہ کا مقدمہ بنانا کس حد تک درست؟
دیکھیے پاکستان کی جیت کے اوپر جشن منانا, وہ بھی بھارت کے خلاف جب کوئی میچ ہے اس طریقے کی چیز ہو, تو وہ دیش پریم تو نہیں کہا جا سکتا. لیکن کیا وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے؟ شاید ایکسیسو طریقے کی ڈیسیشن ہے جو پولیس والے تھے وہاں پر, کیونکہ اس میں آپ غداری کا مقدمہ تو نہیں بنا سکتے, تو وہ تو بات تھوڑی سی اٹپٹی سی لگتی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت کے اندر جب اس طریقے کی چیز ہوتی ہے تو جو ہندو اور مسلمان کے آپس میں رشتے ہیں اس میں ضرور ایک بٹرنیس ضرور آتی ہے کہ بھائی اگر آپ مسلمان ہیں اور بھارتی شہری ہیں اور بھارت کے واسی ہیں تو آپ کی جو لائلٹیز ہیں وہ صرف بھارت کے ساتھ ہونی چاہیے, اور کسی ایسا دیش اور پاکستان کا تصور بھارت میں ایک دشمن ملک کا ہے, اس کی جیت کے اوپر جشن منانا اس میں ضرور روش تو بہت ہوتا ہے بھارت کے اندر, لیکن غداری کا مقدمہ دائر کرنا یہ شاید بات تھوڑی سی اٹپٹی ہے.
اچھا, حکومت نے تو انتہائی قدم لے لیا, مگر کیا یہ اقدام عوامی حمایت نہیں رکھتا, عوام میں لوکپریتا نہیں ہے اس کی لوکتنتر میں؟
اس طریقے کی قدم میں ضرور, میرے خیال جس طریقے کا ابھی یہ چیز ہوئی ہے اس میں میرے خیال جو لوگ اس چیز پہ کافی اتیجت ہوں گے وہ تو ضرور یہ مانیں گے کہ یہ مقدمہ ٹھیک دائر کیا گیا ہے اور ان لوگوں کو اسی طریقے کی سزا دینی چاہیے, یہ اسی کے حقدار ہیں. لیکن پیورلی ایک لیگلسٹک فریم ورک میں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ مقدمہ, اگر اس پر مقدمہ دائر ہوتا ہے تو اس کے کوئی بہت زیادہ پیر نہیں ہے, یہ کھڑا نہیں ہو پائے گا. تو یہ تو ضرور ہے کہ ان کو ہراسمنٹ ہوگی اور یہ لیگل پروسیس کے تھرو جانا پڑے گا, لیکن کیا کوئی سزا ہوگی؟ شاید نہیں ہوگی, لیکن حمایت اس قدم کی ضرور ہوگی ان لوگوں کے بیچ میں جو یہ مانتے ہیں کہ اس طریقے کا جشن منانا ان کی نظر میں غداری کے مترادف ہے.
تو کیا ایسے سنکیت ہیں, کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب بھارت میں اقلیتوں الپ سنکھیکوں کے ساتھ زیادہ سختی ہوگی, یا معاملہ صرف پاکستان اور بھارت کے کشیدہ تعلقات کی وجہ سے ہے؟
نہیں دیکھیے, ایک تو یہ پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں اس کا تو اثر انداز, اس پر تو یہ اس کا اثر تو ضرور ہوتا ہے. لیکن اگر اقلیت جو ہیں بھارت میں وہ بھارت کے نواسی ہیں اور وہ بھارت کے واسی ہیں, تو پھر ان کو ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اکثریت ہے اس کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے, اور جو دیش کی اپنی ایک بھاونا ہوتی ہے کہ آپ ایک دشمن ملک کے ساتھ کوئی بھی کمپٹیشن ہو کسی بھی طریقے کا, اس میں آپ اپنے دیش کو سپورٹ کریں گے یا دشمن ملک کو سپورٹ کریں گے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو لائلٹیز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, تو پھر ان کو بھارت میں رہنے کی ضرورت کیا ہے, پھر وہ پاکستان چلے جائیں. لیکن جب وہ پاکستان جاتے ہیں تو وہاں پر تو وہ مہاجر ہوتے ہیں, اور وہاں پر ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے یا جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کراچی حیدرآباد تمام ایریا میں جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, تو وہ بھی ان کے سامنے ہونا چاہیے. تو یہ جو چیز ہے, یہ جو باقی سمودائے ہیں بھارت میں ان کی سمجھ کے باہر ہے کہ اب اگر آپ کے پرکھوں نے یہ ڈیسیشن لیا کہ وہ بھارت میں ہی رہیں گے, تو پھر یہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل لائلٹی دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟
تو کیا کہیں گے تو سشانت جی, کیا کہیں گے خود بی جے پی کی حکومت اس کمیونل تعلقات کی خرابی کی ذمہ دار کتنی ہے؟
دیکھیے, کمیونل ٹینشن تو بھارت میں ضرور ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے کارن صرف پاکستان کو لے کر کے نہیں ہے, لیکن بہت سارے اس کے کارن ہیں, اور شاید آپ کا پروگرام کا وقت اتنا نہیں ہے ان سب کو گنوانے کا. تو لیکن حکومت کی یہ ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ جو ایک کمیونل ہارمنی ہے وہ برقرار رہے, اور اس میں وہ تمام قدم اٹھائے جائیں جس سے کمیونل ہارمنی برقرار رہے. وہاں پر کئی باری غفلت ضرور ہو سکتی ہے, ہوئی ہوگی, اور اس پر میرے خیال تنقید بھی ہوتی ہے بھارت میں کہ یہ اگر آپ نے کوئی اس طریقے کا قدم اٹھایا. اور میں آپ کو یقین دلوا سکتا ہوں کہ جب سیڈیشن کا مقدمہ ہوگا تو تمام آوازیں اٹھیں گی کہ یہ بہت ایکسیسو اور ان نیسیسری طریقے کا قدم اٹھایا گیا ہے. لیکن سرکار کی بیسک ذمہ داری یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر اور کمیونل ہارمنی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو, اور وہاں پر اگر کوئی غفلت ہوتی ہے تو ضرور اس پر اس کی نشاندہی کرنی چاہیے.
سشانت سرین جی, بہت بہت شکریہ. پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی میں فتح کے بعد آج الصبح وطن لوٹی. کپتان سرفراز احمد کراچی پہنچے, جہاں ایئرپورٹ سے گھر تک ان کا والہانہ استقبال ہوا. اپنے گھر کے باہر موجود سینکڑوں افراد نے سرفراز کو مبارکباد دی اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے. وطن لوٹنے والوں میں نوجوان بالر شاداب خان بھی شامل ہیں جو اسلام آباد پہنچے, جہاں ان کا بھی بھرپور استقبال ہوا. شاداب خان کے گھر کے باہر صبح سے اہل محلہ اور دور دور سے مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا رہا. اسلام آباد میں نامہ نگار عبداللہ فاروقی بھی شاداب کے گھر گئے اور ان سے گفتگو کی.
راولپنڈی کا یہ مضافاتی علاقہ ہے جہاں عام دنوں کے مقابلے میں آج کچھ زیادہ ہی چہل پہل ہے اور خوشیاں بھی زیادہ منائی جا رہی ہیں, اور خاص طور پہ یہ گھر. یہ گھر ہے ایک ایسے کرکٹر کا جس نے پاکستان کو انڈیا کے خلاف فائنل میں فتح دلانے میں ایک اہم کردار ادا کیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاداب, آپ سب لوگ انہیں جانتے ہی ہوں گے. شاداب, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد. یہ بتائیں کہ وہ کون سا کرکٹر تھا جس کی وکٹ لینے میں آپ کو سب سے زیادہ مزہ آیا, خوشی ہوئی؟
پورے ٹورنامنٹ میں.
جی,
پورے ٹورنامنٹ میں جو روٹ اور یوراج سنگھ, کیونکہ وہ دونوں پلیئر ہیں, مطلب جو روٹ تو دنیا کے بیسٹ بیٹسمین ہیں, یوراج بھی, تو ان کی وکٹ لینے کا زیادہ.
اچھا اب تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں, میچ سے تو ہم آپ سے دیکھتے بھی رہے اور دیکھا بھی لوگوں نے, اپنے بارے میں بتائیں کہاں سے شروع کیا, کہاں سے پڑھائی شروع کی, کب پڑھائی کو خیر باد کیا اور اس کے بعد کرکٹ؟
جی گاؤں میں پڑھائی سٹارٹ کی تھی, ادھر کرکٹ تو نہیں کھیلتا تھا تو بھائی کی وجہ سے آئے ادھر کرکٹ کھیلنے, کہ بھائی کو کرکٹ کھلانی ہے. بھائی تو نہیں کھیل سکا لیکن میں اس کے بعد کلب وغیرہ کھیلا, اس میں انڈر 16 کھیلا, اس میں ٹاپ کیا, پھر انڈر 19 میں ٹاپ کیا, پھر انڈر 19 ورلڈ کپ کھیلا, پاکستان اے کے ٹورس کیے, پھر پی ایس ایل کھیلا, پی ایس ایل کے بعد پھر پاکستان ٹیم میں.
جب آپ نے بالنگ شروع کی تو آپ کو پتا تھا کہ آپ اسپن بالنگ ہی کریں گے؟ فاسٹ بالنگ کرنے کا کبھی شوق ہوا؟ یہ کیسے پتا چلا کہ آپ کو آپ اسپن بالنگ ہی کریں گے؟
جی ٹیپ بال میں تو میں فاسٹ بالنگ کرتا تھا, پہلے ٹیپ بال کھیلتا تھا. جب میں کلب لیول کھیلا اس میں میں نے اسٹارٹنگ میں فاسٹ بالنگ کی, لیکن جو ہمارے کلب کے پریزیڈنٹ تھے سجاد بھائی, انہوں نے مجھے کہا کہ تم لیگ اسپن کیا تھا, پھر اس کے بعد لیگ اسپن.
جب آپ نے کرکٹ کھیلنا شروع, یقیناً کوئی نہ کوئی آئیڈیل ضرور ہوگا آپ کا, کس کو دیکھ کے آپ نے بالنگ آگے کرنا شروع کی اور اب آپ کس کو استاد مان؟
جی میرا اب جو میرے استاد ہیں مشی بھائی ہیں, کیونکہ وہ مجھے انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا بالنگ والی, تو جو سٹیو سمتھ میرا آئیڈیل ہے وہ مجھے بہت اچھا.
اچھا اب ذرا تھوڑا سا ٹیم کے ڈریسنگ روم کی طرف آتے ہیں, سب سے زیادہ دوستی ٹیم میں کس سے ہے آپ؟
احسن علی.
کیوں؟
جی وہ مطلب میری اور اس کی سائیکی ایک جیسی ہے تو زیادہ تر ہم اکٹھے رہتے ہیں.
اچھا آپ یہ بتائیں, اب آپ گرومنگ کے اوپر اپنی توجہ دیں گے مزید آگے, اس کے لیے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ ٹیم مینجمنٹ سے آپ کی بات ہوئی ہے؟
جی یہی ہے کہ جو میری خامی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کروں, اور مشتاق بھائی کے ساتھ ابھی جاؤں گا, ان کے ساتھ کام کروں گا انشاءاللہ.
کیسا لگ رہا ہے اسی علاقے میں جہاں آپ 8-9 سال سے رہ رہے ہوں, اچانک آپ کو بہت زیادہ لوگ ملنے آ رہے ہوں, پوچھ رہے ہوں, ہاتھ ملا رہے ہوں بچے؟
جی بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کیونکہ اب صبح سے میں آیا ہوں, زیادہ تر صبح سے عوام آ رہی ہے کہ وہ میرے ساتھ ملنا چاہ رہی ہے, تو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے.
عبداللہ فاروقی شاید آپ سے گفتگو کر رہے تھے. امریکی ریاست ورجینیا میں ایک 17 سال کی خاتون کی لاش ایک تالاب سے ملی ہے. پولیس کہتی ہے کہ خاتون ایک اسلامک سینٹر سے سحری کے وقت کچھ ساتھیوں کے ساتھ جا رہی تھیں, جب ایک کار ڈرائیور کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی اور اس کار ڈرائیور نے حملہ کیا اور لڑکی کو اغوا کر لیا تھا. تفصیل کے ساتھ سلیم رضوی.
پولیس کا کہنا ہے کہ نبرہ حسنین کا قتل ایک ٹریفک تنازع کے بعد شروع ہونے والی بحث کا نتیجہ ہے. پولیس کے مطابق اتوار کو صبح قریب 4 بجے اطلاع ملی کہ ریسٹن علاقے میں ایک کار کا ڈرائیور کچھ نوجوانوں کو کچلنے کی کوشش کر رہا ہے. پولیس کی ایک ٹیم نے موقع واردات پر پہنچ کر نوجوانوں سے پوچھ گچھ کی تو پتا چلا کہ 17 برس کی نبرہ حسنین کو ایک شخص نے بیس بال بیٹ سے حملہ کر کے زخمی کیا اور اسے اغوا کر کے اپنی کار میں لے گیا, اور نبرہ حسنین کو ڈھونڈنے کے لیے ہیلی کاپٹر اور دیگر پولیس کی ٹیمز فوراً علاقے میں پھیل گئیں. نبرہ حسنین ان 4-5 نوجوانوں کے گروپ میں تھیں جو سحری کے وقت ایڈمز اسلامک سینٹر سے نکلے تھے. اس میں کچھ لوگ پیدل چل رہے تھے تو کچھ سائیکل پر تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ کار میں سوار ڈارون ٹوریس نامی شخص کے ساتھ ان نوجوانوں کی کچھ تلخ کلامی ہوئی اور اس نے ان نوجوانوں پر کار چڑھانے کی کوشش کی, جس کے بعد ان لڑکے لڑکیوں نے بھاگ کر جان بچائی, لیکن تھوڑی دیر میں ڈارون ٹوریس نزدیک کے ایک پارکنگ لاٹ میں کار پارک کر کے ایک بیس بال بیٹ کے ساتھ باہر آیا اور اس نے نوجوانوں پر حملہ کیا. اس وقت نبرہ حسنین گر گئیں اور ڈارون نے ان پر بیس بال بیٹ سے حملہ کیا. پولیس کے مطابق ڈارون ٹوریس نے نبرہ حسنین کو اغوا کیا اور اپنی کار میں لے کر چلا گیا. ڈارون ٹوریس کو پولیس نے قریب 5 بجے صبح حراست میں لیا. پولیس نے کئی گھنٹوں تک بڑے پیمانے پر تلاشی کے بعد شام 3 بجے کے قریب نبرہ حسنین کی لاش سٹرلنگ علاقے کے ایک تالاب سے برامد کی. پولیس کا کہنا ہے کہ نبرہ کے سر اور گردن پر گہری چوٹیں لگی تھیں, لیکن پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ قتل نفرت پر مبنی جرم ہے. فیئر فیکس پولیس ڈپارٹمنٹ کی ترجمان جولی پارکر نے کہا,
There is nothing at this point to indicate that this tragic case was a hate crime. No evidence has been
ابھی ایسے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں جس سے اس حملے کو نفرت پر مبنی حملہ قرار دیا جائے. ایسا نہیں لگتا کہ یہ مذہب یا نسل کی بنا پر کیا گیا حملہ تھا. لگتا ہے کہ مشتبہ شخص نے ٹریفک کے ایک تنازع میں تیش میں آ کر حملہ کیا تھا. یہ تھے پولیس ڈپارٹمنٹ کی ترجمان جولی پارکر کے الفاظ. نبرہ حسنین ورجینیا کے ریسٹن علاقے کی رہنے والی تھیں اور ساؤتھ لیکس ہائی اسکول کی طالب علم تھیں. نبرہ کے والد محمود حسنین نے مقامی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی بیٹی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے. یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب امریکہ میں پچھلے کئی مہینوں میں متعدد مسلم مخالف حملے ہو چکے ہیں. فیئر فیکس کاؤنٹی کے ڈپٹی پولیس چیف ٹام رائن نے مقتول کے لواحقین اور علاقے کے مسلمانوں کو اطمینان دلانے کی کوشش کی.
I can assure you that while justice will not bring Nabra Hassan back,
نبرہ حسنین کو ہم واپس تو نہیں لا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں انصاف کیا جائے گا۔ اس وہیمانہ قتل میں مشتبہ شخص گرفتار کیا جا چکا ہے اور اس کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ میں مسلمانوں سے اور فیئرفیکس کے عام شہریوں کو بھی یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ تھے ڈپٹی پولیس چیف ٹام رائن کے الفاظ۔ امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار کیا گیا شخص ڈاروین ٹوریس امریکہ میں غیر قانونی طور پر رہ رہا ہے۔ پیر کے روز ایڈمز اسلامک سینٹر کے باہر مقتول کی یاد میں شمع روشن کی گئیں، جس میں مسلم اور غیر مسلم سبھی شامل ہوئے۔ نبرہ حسنین کے مشتبہ قاتل کے خلاف اب 19 جولائی کو عدالت میں مقدمہ شروع کیا جائے گا۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
چیمپئنز ٹرافی جیتنے والی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد سمیت 10 کھلاڑی وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ وطن واپسی پر ان کھلاڑیوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کپتان سرفراز احمد ٹرافی کے ساتھ کراچی پہنچے تو ایئرپورٹ اور پھر ان کے گھر کے باہر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ان کی جھلک دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ سرفراز احمد نے اپنے گھر کی بالکونی سے ٹرافی لہرا کر لوگوں کے زبردست نعروں اور تالیوں کا جواب دیا۔ اس موقع پر انہوں نے نوجوان کھلاڑیوں کی عمدہ کارکردگی کو جیت کا بنیادی سبب قرار دیا۔
9 لڑکے پہلی بار جو ہے آئی سی سی کا ایونٹ کھیل لیتے اور 4 سے 5 لڑکے ایسے تھے جو پہلی بار جو ہے او ڈی آئی کی ٹیم میں آئے تھے، تو آئی تھنک یہ بہت اچھا سائن ہے۔ جتنے بھی ینگسٹر کھیلے اس ٹورنامنٹ میں، فخر زمان، رومان رئیس، شاداب خان، فہیم اشرف، جتنے بھی لڑکے کھیلے، حسن علی، ڈے بائی ڈے ماشاء اللہ امپروو کر رہا ہے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے اندیا دیا ہے کہ سرفراز احمد ہی ٹیسٹ ٹیم کے آئندہ کپتان ہوں گے۔ بی بی سی اردو کو دیے گئے انٹرویو میں شہریار خان کا کہنا ہے،
آلریڈی سرفراز ٹیسٹ ٹیم کی وائس کیپٹن، اور 1-8 ہفتے میں جب میں واپس آؤں گا تو اعلان کر دوں گا نئے کپتان کا۔ اس میں سرفراز کا نام سر فہرست ہے، لیکن فارمل اناؤنسمنٹ بعد میں ہوگی۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عامر انگلش کاؤنٹی ایسکس کی طرف سے اپنا پہلا میچ 26 جون کو مڈل سیکس کے خلاف کھیل رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ محمد عامر کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ ایسکس کاؤنٹی نے ان سے فرسٹ کلاس اور T20 میچز کھیلنے کا معاہدہ کیا ہے۔ روس میں جاری کنفیڈریشنز کپ فٹ بال میں عالمی چیمپئن جرمنی نے آسٹریلیا کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ کوئنز کلب ٹینس ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں جو ولفریڈ سونگا اور گریگر ڈیمیٹروف نے اپنے میچز جیت لیے، البتہ نک کریوس زخمی ہونے کے سبب مقابلہ جاری نہ رکھ سکے۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ مشرق وسطی میں سیاسی اور عسکری درجہ حرارت لگتا ہے پھر بڑھ رہا ہے۔ روس ایک طرف جاتا نظر آ رہا ہے، امریکہ چین کو دعوت دے رہا ہے، چین اس وقت انتہائی محتاط ہے۔ یہ تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری نازش ظفر کی ہے۔
انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں کم از کم 15 افراد کو چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کے بعد مبینہ طور پر پاکستان کے حق میں اور انڈیا کے خلاف نعرے بازی پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ان مسلمان افراد کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آسٹریلیا نے کہا ہے کہ اس کی فضائی فوج شام میں اپنی کارروائیاں معطل کر رہی ہے۔ آسٹریلیا کا یہ فیصلہ روس کی اس دھمکی کے بعد آیا ہے کہ وہ امریکہ کی اتحادی فوج کے جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد پر باڑ لگانے کا کام شروع کر دیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پہلے مرحلے میں باجوڑ، مہمند اور خیبر ایجنسی میں سرحد کو محفوظ بنایا جا رہا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نازش ظفر سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. امریکہ کی جانب سے اتوار کے روز ایک شامی طیارے کو مار گرانے کے واقعے کے بعد روس نے امریکہ کو خبردار کیا کہ وہ شام کی فضائی حدود میں اڑنے والے اتحادی طیاروں کو اپنا ایک ہدف تصور کرے گا. روس کے اس بیان کے بعد آسٹریلیا نے شام میں اپنے فضائی آپریشنز معطل کر دیے ہیں. تفصیل کے ساتھ حسین عسکری.
امریکی قیادت میں شام میں لڑنے والے ممالک کے اتحاد کی جانب سے ایک شامی SU-22 طیارے نے امریکی حمایت یافتہ جنگجوؤں کو نشانہ بنایا تھا جو کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف رقہ میں لڑ رہے تھے. شامی حکومت کے مرکزی اتحادی روس نے مزید کہا ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں حادثات سے بچنے کے لیے بنائے گئے نظام کے تحت امریکہ سے تمام روابط منقطع کر رہا ہے. روس کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے قبل امریکی حکام نے اس نظام کے تحت روس کو مطلع نہیں کیا تھا. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ شام میں انہیں اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ مواصلاتی روابط قائم رکھنا اہم ہے. طیارہ مار گرانے کا واقعہ اتوار کی سپہر طبقہ شہر کے قریب پیش آیا جہاں امریکی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے نبردازما ہیں. روسی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ دریائے فرات سے مغرب میں اڑنے والے کسی بھی طیارے یا ڈرون کو روسی فورسز ایک ہدف تصور کریں گی. تاہم روس نے واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ وہ طیاروں کو مار گرائے گا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ شام کی فضائی حدود میں امریکی طیاروں کی پوزیشن بدل رہے ہیں تاکہ امریکی اہلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے. روس کے بیان کے بعد امریکی اتحادی آسٹریلیا نے شام میں اپنے لڑاکا طیاروں کو گراؤنڈ کرنے کا اعلان کیا ہے.
یہ تھی تفصیل جو آپ نے حسین عسکری سے سنی. آئیے ذرا صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے ماسکو سے صحافی ڈاکٹر مجاہد مرزا اور ان سے میرا یہ سوال کہ روس کا شام کے جہاز گرائے جانے کے بعد موقف ہے کیا اور جو کچھ ہے وہ کیوں ہے؟
یہ جب واقعہ ہوا کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے تو وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا تھا کہ امریکہ کو ہر ملک کی انٹیگریٹی ہے اس کا خیال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی لمبا چوڑا بیان جاری نہیں ہوا. یہی کہا گیا کہ شام ایک آزاد ملک ہے, اس کی خود مختاری کا خیال کرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی خاص موقف نہیں.
اچھا, میں اس سوال کو دوسرے انداز سے پوچھتا ہوں. روس نے کہا ہے کہ وہ شام میں امریکہ اور اس کے اتحادی جہازوں کو اپنا ہدف بنا سکتا ہے, یعنی انہیں گرا سکتا ہے. کیا مطلب لوں میں اس کا؟
ایسا بیان میں نے رشین میڈیا میں کہیں نہیں پڑھا, غیر ملکی میڈیا میں نے یہ بیان پڑھا ہے. کہاں سے لیا انہوں نے کوئی کچھ معلوم نہیں ہے. اور یہ البتہ کہا ہوگا کیونکہ روسی جو ہے شام کے اتحادی ہیں, اگر روس کے اتحادی پہ حملہ کیا گیا ہے تو وہ بھی ان کے اتحادیوں پہ حملہ کر سکتے ہیں اگر ایسا کوئی مطلب ہے. لیکن میں نے جو روس کا میڈیا ہے اس میں یہ خبر نہیں سنی.
ٹھیک ہے, تو کیا اب اس بات کا خطرہ بڑھ نہیں گیا جب روس اور امریکہ ایک دوسرے کے ٹھکانوں اساسوں پر براہ راست حملہ کر سکتے ہوں اور یوں براہ راست تصادم کیا نہیں ہو سکتا؟
اس کا جواب اس طرح ہے کہ چند روز پہلے امریکہ میں اور کل سے روس میں اولیور سٹون کی فلم چل رہی ہے پوتن انٹرویوز, اور یہ کوئی 3 گھنٹے 51 منٹ کی فلم ہے. اس میں اولیور سٹون نے سوال کیا تھا پوتن سے کہ کیا امریکہ اور روس کی جنگ ہو سکتی ہے. اس میں اس کا جواب یہ دیا تھا کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ نہیں ہو سکتی. براہ راست تصادم اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کل ہی ٹیلرسن نے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے روس کے ساتھ بہتر تعلقات کی ایک پروگرام تیار کیا ہے 3 مقافی. لیکن روس کے صدر کے پریس سیکرٹری نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ابھی ان سے اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہیں ہوا. بہرحال وہ ایک بہتر تعلقات کرنے کے خواہاں ہیں امریکہ والے بھی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہائپ لینے کی, میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے.
ماسکو سید صحافی ڈاکٹر مجاہد مرزا. اچھا, تصویر بظاہر اتنی ایک طرفہ نہیں ہے, اس میں کئی کلرز ہیں. ایک طرف ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ چین سے کہہ رہا ہے کہ وہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے, مشرق وسطی کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے کلیدی رول ادا کرے. تو سوال یہ ہے کہ چین زیادہ دوست کس کا ہے؟ روس نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ روس کی طرف جائے گا, یا امریکہ جو کہہ رہا ہے وہ اس سے شانہ ملائے گا؟ یہی سوال میں نے بیجنگ میں صحافی سبیل داس گپتا سے کیا.
نہیں, اس میں تو کوئی دو مت ہے ہی نہیں کہ چین روس کے ساتھ بہت ہی نزدیک ہے, اور روس بھی چین پر بہت ہی بری طرح سے نربھر ہے فائنینشلی ان دنوں, بیکاز چین نے اس وقت روس سے 30 سال گیس اور پیٹرولیم کا قرار سائن کیا جس وقت روس کے پاس پیسے نہیں تھے 2 سال پہلے, تو قریب تو روس کے ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن جہاں تک بزنس کا سوال ہے, روس کے ساتھ اتنا بزنس تو نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا ہے. چین کا جو اکنامک میراکل ہوا ہے سارے کے سارے امریکہ اور یوروپ کے اوپر ہی بیس کر کے بنا ہے.
چلیں ٹھیک ہے, لیکن چین کو اگر امریکہ یہ پیشکش کر رہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں, مشرق وسطی میں دہشت گردی کے خلاف بڑا کردار ادا کرے, تو چین بڑے کردار سے کیا مراد لے گا, کیا کرے گا؟
اگر سیریا کی اسپیسیفکلی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں 3 اسٹیپس چین نے لیے ہیں. ایک, رشیا کے ساتھ مل کر چین نے ایک بار نہیں 6 بار یونائٹڈ نیشنز میں سیرین اسد ریجیم کے ورودھ میں یو این کے جتنے بھی سینسورنگ ریزولوشنز انہوں نے روکے رشیا کے ساتھ مل کر. دوسرا, چین ابھی لاسٹ منتھ ایران کے ساتھ پہلی بار ملٹری ایکسرسائز آفٹر 20 ایئرز انہوں نے کیا, جسٹ ٹو سینڈ آؤٹ اے سگنل.
ٹھیک ہے,
اور تیسرا, بہت جور شور سے چین جہاں تک سیویلینز کو مدد کرنے کی کام ہو رہا ہے, سیرین آرمی کے افسروں کو ٹرین کرنے کا کام ہو رہا ہے, یہ سب کر رہی, لیکن پھر بھی روس ناراض ہے. اس لیے ناراض ہے کہ چین فزیکلی ایکٹیو رول نہیں پلے کرنا چاہتی. چین ہر طرح سے سپورٹ دینا چاہتی ہے, لیگل سپورٹ, مورل سپورٹ, انٹرنیشنل سپورٹ, ایون فائنینشل سپورٹ, لیکن وہ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہونا چاہتی ہے. اس لیے امریکہ کی کوشش کرنے پر بھی امریکہ کی طرف سے تو خیر ہوگی ہی نہیں, لیکن روس کی طرف سے بھی وہ ملٹری انوالومنٹ نہیں چاہتی.
اچھا,
اس کا کارن بھی آپ کو غور کرنا ضروری ہے. کارن یہ ہے کہ اگر آئی ایس سے کوئی بھی ڈرتا ہے, ساری دنیا ڈرتی ہے چاہے کوئی کچھ بھی کہہ دے, تو کوئی دشمنی تو مول لینا نہیں چاہتا ہے, تو چاہے افغانستان میں ہو یا سیریا میں ہو, چین اپنے پیر دبا دبا کے سنبھال سنبھال کے لے رہی ہے کہ ایک طرف ریجیم چینج چین نہیں چاہتی ہے, روس نہیں چاہتی ہے, کوئی کمیونسٹ کنٹری نہیں چاہتی ہے, تو ایک طرف وہ بھی کام کرنا ہے, دوسری طرف ریبلز کے ساتھ اتنا بھی جھگڑا نہ مول لو کہ اس کا اثر اپنے ہی کنٹری پہ آئے. بہت ہی سیریس بیلنسنگ ایکٹ ہے چین کے لیے.
ٹھیک ہے, تو چین فوری طور پر افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ سالس بن کر کے آنے کے لیے بھی تیار ہے, کیا ایسا ہی کردار چین مشرق وسطی مڈل ایسٹ میں بھی ادا کر سکتا ہے؟
مڈل ایسٹ میں چین کو انٹروین کرنے کی بڑی خواہش ہے, کیونکہ چین کو دنیا کا آگے یہ دکھانا ہے کہ وہ صحیح میں سپر پاور ہے. اور سپر پاور ایسا کیسا سپر پاور جو مڈل ایسٹ میں کوئی رول نہ پلے کرے, یہ تو ہو نہیں سکتا ہے. ساری دنیا سوال پوچھے گی کہ دنیا میں جب بھی جہاں بھی آگ لگتی ہے وہاں آپ نہیں ہو, تو یہ چین نہیں چاہتی. چین چاہتی کہ اس کا رول رہے, اس لیے وہ سیریا میں کیا کر رہی ہے, وہ جتنے بھی دیکھیں, روس اور چین کا جو ایٹیٹیوڈ ہے سیریا پر وہ تھوڑا الگ ہے. چین اسد ریجیم کو اوپنلی نہیں سپورٹ کر رہی ہے, چین یہ کہہ رہی ہے کہ ریکنسیلیشن گورنمنٹ بنایا جائے تاکہ جتنے ٹرائبز ہیں, جتنے ریبلز ہیں, سارے مل کر اسد ریجیم کے ساتھ مل کر ایک نئی کوالیشن سرکار بنائی جائے, یہ چین چاہتی ہے. یہ اوپنلی رولنگ پارٹی کو نہیں, لیکن ریجیم چین نہیں چاہتی, وہ چاہتی ہے کہ اندر سے یہ بات آئے, امریکن لوگ یہ کام نہ کریں.
تو اگر
کسی بھی حالت پہ امریکہ کے ساتھ تو چین جائے گی نہیں, چاہے अमेरिका को साफ मना नहीं कर सकती है, क्योंकि आज अमेरिका के प्रेसिडेंटशिप में ओबामा नहीं है, एक ऐसा जिद्दी आदमी है। आप उस आदमी से डील कर रहे हो, अमेरिका से नहीं डील कर रहे हो।
یہ تھے بیجنگ سے صحافی و تجزیہ کار سیبل داس گفتہ۔ تو چین کا موقف سامنے آیا، اس سے پہلے روس کا بھی تقریباً موقف سامنے آیا۔ آئیے ذرا امریکہ کا رخ کرتے ہیں کہ وہاں پر کس قسم کی صورتحال ہے اور وہاں سے مثلث کیسا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چین کے وزیر داخلہ واشنگٹن پہنچ رہے ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے ہی امریکہ کی نائب وزیر خارجہ سوزین تھورنٹن نے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چین مشرق وسطی میں دہشت گردی کے خلاف بڑا کردار ادا کرے۔ امریکہ چین سے کیا چاہے گا؟ کیا یہی سوال میں نے امریکی محکمہ دفاع کے جزوقتی مشیر اور تجزیہ کار امریکہ میں ڈاکٹر احسان احراری سے کیا۔
امریکہ چین یہ چاہے گا کہ زیادہ تر اس کے اپنے ریسورسز لگے وہاں پہ، اس کے اپنے پرسنل لگے، اس کے اپنے آدمی مرے، اور امریکہ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، امریکہ اپنے انویسٹمنٹ کو بچانا چاہتا ہے۔ دیکھیے، امریکہ نے یہ صاف صاف نیٹو سے بھی کہا ہے، نیٹو سے کہا ہے کہ تو آپ جو ہے دہشت گردی کے اس میں قابو کرنے کے لیے آپ افغانستان میں رول پیدا کریں، مڈل ایسٹ میں رول پیدا کریں۔ نیٹو کو تو دھمکی دی ہے اس نے، ورنہ نیٹو کی کوئی نیٹو کنٹریز کی کوئی جو ہے خواہش نہیں ہے کہ کوئی ایسا رول پیدا کرے۔ چائنا دیکھیے، آن ادر ہینڈ چائنا ڈھونڈ رہا ہے کوئی اپنا رول ساری دنیا میں ایسا پھیلانے کے لیے، تو ظاہر ہے چائنا کو اس بات کی لالچ ہے۔ چائنا ویسے بھی پاکستان افغانستان میں جو ہے نیگوشیشن میں حصہ لے رہا ہے، چائنا آپ کے گوادار میں بڑی طرح سے جو ہے لگا ہوا ہے، اپنا اثر بڑھا رہا ہے۔ ابھی وال اسٹریٹ کی ایک بڑی اہم سرخی ہے کہ چائنا چاہے امریکہ کو جو ہے اثر کو کم کرنے کے لیے پاکستان میں شدید خواہش ہے چائنا کی کہ وہ اپنا اثر بڑھائے۔ تو چائنا کی ڈپلومیسی کا ایک مقصد ہے چائنا کا انفلوئنس جہاں بڑھے گا وہ چائنا کو اس میں دلچسپی ہے۔ چائنا کے پاس پیسہ ہے، چائنا کے پاس ایسپریشنس ہیں، چائنا کے پاس جو ہے حوصلہ ہے۔ ٹرمپ کا جو ہے امریکہ فرسٹ کی جو دھن لگی ہوئی ہے ان کی، اس میں کوئی جو ہے نہ اس کا سہارا نہ کوئی پیر ہے۔ اس لیے کہ امریکہ فرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی ورلڈ لیڈرشپ کو جو ہے خطرہ ہے، مگر یہ ٹرمپ نہیں دیکھ رہا ہے۔ جو اولڈ سٹائل امریکن اسٹریٹجک تھنکرز ہیں، اس کے تعلق سے بہت پریشان ہیں وہ، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اس کے اثرات کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کیوں سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یہ ہے، دیکھیے بہت مختصر کا جواب آپ
کا۔ لیکن ڈاکٹر احسان ہراری، مشرق وسطی میں اور خاص کر شام میں دہشت گردی کے خلاف روس بھی برسر پیکار ہے، مگر امریکہ روس کے اتحادیوں کے جہاز اڑا دیتا ہے، تو امریکہ کی مشرق وسطی میں اصل ترجیحات ہیں کیا؟
دیکھیے، امریکہ نے شام کے جو جہاز کو اڑا دیا کل، وہ امریکہ کی فوجوں کے اوپر بمباری کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ شام کی پالیسی یہ تھی کہ وہ دیکھے، کوشش کرے کہ کہاں تک وہ پشنگ آن والو، کہاں تک پشنگ آن والو، اور یہ امریکہ کے جو صحیح فارن پالیسی جو چلا رہا ہے وہ جنرل میٹس ہے، اس نے دیکھا کہ یہ ہم کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمارے لیے۔ اگر امریکہ کی فوجوں کے اوپر سیریا نے بمباری کی ہوتی تو یہاں ایک بڑا طوفان بے تمیزی ہو جاتا۔ تو جو صحیح فیصلہ کیا امریکہ نے کل، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حرکت نہیں ہم کو پسند ہے، یہ حرکت ہم قدم برداشت نہیں کریں گے۔ اب رشیا نے کہا کہ اچھا آپ ہم آپ کو ٹارگیٹ بنائیں گے۔ دیکھیے، رشیا نے کہنا آسان ہے کہ امریکہ کے ایئر کرافٹ کو ٹارگیٹ بنائے گا، کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر رشیا نے ایسا کیا تو یہ اوپن وار ہے امریکن اور رشین ایئر کرافٹ کے اوپر۔ دیکھیے، پوٹن کی پالیسی یہ ہے کہ امریکہ کو جہاں تک پش کرے، مگر جہاں پہ اس کو اپنی ملٹری ٹو ملٹری کانفرنٹیشن کا جو ہے اگر سوال پیدا ہوتا ہے تو پوٹن شل بیک ڈاؤن۔ پوٹن بالکل جو ہے امریکہ کو کنفرنٹ نہیں کرے گا، اس کو معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اس کا۔
ٹھیک ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ڈاکٹر احسان ہراری کہ امریکہ چین کو دہشت گردی کے خلاف بڑا کردار ادا کرنے کی دعوت دے کر اسے روس کے خلاف اپنا ایک اتحادی بنانا چاہتا ہو؟
یہ سوچ بہت اچھی ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ کے لوگ یا ٹرمپ اس تعلق سے سوچ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کو روس سے بھڑا دے۔ ویسے امریکہ اور روس کے بھڑنے کے جو ہے امکانات بہت بہت کم ہے، اس لیے کہ روس کو چائنا کی بہت شدید ضرورت ہے، چائنیز کو آپریشن کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اور روس اور چائنا کو کوشش کر رہے ہیں، بہت زمانے سے کوشش کرتے رہے ہیں کہ امریکہ کے اثر کو ورلڈ وائڈ کم کیا جائے. یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا الیکشن ان کو جو ایک ایک منوسبھا مل گیا ان کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا کہ وہ امریکہ، ٹرمپ نے کہا کہ ہم امریکہ کا رول ورلڈ میں کم کریں گے. تو یہ چیز دونوں رشیا اور چائنا کے لیے بہت اہم چیز ہے. وہ خام خواہ ایک دوسرے کو کیوں چھیڑیں گے؟ وہ اگر ٹرمپ کوشش کرے بھی کوئی چائنا کو روس سے بھگانے کی، تو چائنا بہت ہی اسمارٹ پالیٹیشین ہے، چائنا کے بہت ہی اسٹریٹجک تھنکر ہیں چائنا کے. میں نہیں سمجھتا اس ڈائریکشن میں چائنا کو پش کر سکتا ہے.
واشنگٹن سے یہ تھے امریکی محکمہ دفاع کے جز وقتی مشیر اور تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری. ایران نے سعودی عرب کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ اس نے ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے 3 اہلکاروں کو دھماکہ خیز مواد کے ساتھ گرفتار کیا ہے. ایرانی وزارت داخلہ کے بقول جن 3 افراد کو حراست میں لیا گیا وہ تو ماہی گیر ہیں. تفصیل کے ساتھ سلیم قاضی.
سعودی عرب نے پیر کو کہا تھا کہ اس نے 3 مشتبہ افراد کو پکڑا ہے جو کہ پاسداران انقلاب کے رکن ہیں، اور یہ لوگ کشتی پر سوار خلیج میں تیل کے ایک پلیٹ فارم کی جانب جا رہے تھے. خیال رہے کہ یہ خلیج ان دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے. ایران کے ساتھ کشیدگی میں حالیہ اضافے کے دوران سعودی عرب کی وزارت اطلاعات اور ثقافت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی حکام ان لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں. خبر رسان ادارے AFP کے مطابق سعودی وزارت نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ ان لوگوں کا ارادہ سعودی پانیوں میں دہشت گردی کی کارروائی کرنا تھا، اور اس کا مقصد شدید جانی اور مالی نقصان پہنچانا تھا. سنیچر کو ایران نے سعودی ساحلی محافظوں پر ایک ماہی گیر کے قتل کا الزام لگایا تھا جن کی کشتیاں بھٹک کر سعودی عرب کے پانیوں میں چلی گئی تھیں. پیر کو سعودی عرب کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو کشتی پکڑی ہے اس میں سے انہوں نے اسلحہ بھی برامد کیا ہے. سعودی عرب کے مطابق یہ واقعہ جمعے کی شب کو پیش آیا تھا جب ایک کشتی پکڑی گئی اور 2 افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے سلیم قاضی سے سنی. پاکستان میں سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز کی طرف سے پاناما لیکس سے متعلق تحقیقات کرنے والی ٹیم کو گواہوں کے بیانات ویڈیو پر ریکارڈ کرنے کے خلاف دائر کی گئی درخواست کو مسترد کیا ہے. عدالت نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو اپنا کام جاری رکھنے اور مقررہ مدت میں تفتیش مکمل کرنے کا حکم دیا. اسلام آباد سے تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک.
جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے حسین نواز کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پاناما لیکس سے متعلق تحقیقات کرنے والی ٹیم کی طرف سے جب تحریری طور پر لکھا گیا بیان عدالت میں پیش کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد اس ویڈیو ریکارڈنگ کی حیثیت ختم ہو جائے گی اور اس کو کسی بھی عدالت میں بطور شہادت پیش نہیں کیا جا سکے گا. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اگرچہ پاکستانی قانون میں ویڈیو ریکارڈنگ کو بطور شہادت استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن بادی نظر میں یہ ریکارڈنگ صرف اس مقصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے کہ گواہ کا بیان لکھنے میں کوئی غلطی نہ رہے. اس فیصلے میں بھارت سمیت دیگر ملکوں میں ویڈیو ریکارڈنگ کو عدالت میں بطور شہادت پیش کرنے سے متعلق کی گئی قانون سازی کا بھی ذکر کیا گیا ہے. عدالت نے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کو حسین نواز کی تصویر لیک کرنے سے متعلق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی طرف سے پیش کی گئی رپورٹ کو عام کرنے کا بھی حکم دیا ہے. GIT کی طرف سے عدالت میں پیش کی گئی اس رپورٹ میں اس شخص کی نشاندہی کی گئی ہے جس نے وزیراعظم کے بڑے صاحبزادے حسین نواز کی تصویر کو لیک کیا تھا، تاہم اس رپورٹ میں ذمہ دار شخص یا اس کے ادارے کا نام ظاہر نہیں کیا گیا. اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے عدالت سے پوچھا کہ اس رپورٹ میں اس شخص کا تو ذکر نہیں کیا گیا جس نے تصویر لیک کی ہے، تو پھر کیسے اس کا تعین کیا جا سکے گا؟ تاہم سپریم کورٹ نے اس بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو سیویلین خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو کے اہلکاروں کی طرف سے GIT کے ارکان کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے کے بارے میں مفصل جواب عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ ایک انتہائی اور حساس معاملہ ہے، اس لیے اس بارے میں انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پاناما لیکس پر عمل درآمد سے متعلق درخواستوں کی سماعت عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد بینچ کی دستیابی سے مشروط ہوگی. شہزاد ملک، BBC، اسلام آباد.
پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد پر باڑ لگانے کا کام شروع کر دیا ہے. پاکستان کا استدلال یہ ہے کہ باڑ کا مقصد پاک افغان سرحد پر شدت پسندوں کی آمد و رفت کو روکنا ہے جو دونوں ملکوں میں پرتشدد کارروائیوں کے ذمہ دار ہیں. تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری.
ISPR کے پریس ریلیز کے مطابق پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد کو محفوظ بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف کی ہدایات کے مطابق اس کام کو مرحلہ وار پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں 3 علاقوں میں پاک افغان سرحد پر باڑ کی تنصیب کا کام جاری ہے، جن میں باجوڑ، مہمند اور خیبر ایجنسی شامل ہیں، جبکہ دوسرے مرحلے میں پاک افغان سرحد کے باقی علاقوں اور بلوچستان میں بھی باڑ لگائی جائے گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق باڑ کی تنصیب کے علاوہ سرحد پر ایف سی اور فوج کی نئی چیک پوسٹیں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ محفوظ سرحد پاکستان اور افغانستان دونوں کے مشترکہ مفاد میں ہے، اور بہتر ہم آہنگی سے ترتیب دیا گیا سیکیورٹی نظام ہی خطے میں امن اور استحکام کا ضامن ہو سکتا ہے۔
شمیلہ جعفری کی تھی رپورٹ۔ پاکستان کے کئی علاقے استعمال شدہ یا سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کے لیے تو مشہور ہیں ہی، لیکن اب صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ مغربی ممالک میں بنائی گئی پرانی سائیکلز کے لیے بھی ایک بڑی مارکیٹ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ لوگ ان سائیکلوں کو کیوں ترجیح دیتے ہیں اور یہ کہاں سے آتی ہیں؟ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پاکستان بحریہ کے اہلکاروں کی لاشوں کو کراچی منتقل کیا گیا تھا، جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔
معاف کیجیے گا سامعین، یہ رپورٹ تکنیکی غلطی کی وجہ سے چلی، لیکن اس کی صحیح تمہید یہ ہے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع گوادر میں ہلاک ہونے والے پاکستان بحریہ کے 2 اہلکاروں کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کی گئی۔ یہ اہلکار ضلع میں نامعلوم مسلح افراد کے ایک حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے میں 3 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ اب سنیے تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم کو۔
پاکستان بحریہ کے اہلکاروں کی لاشوں کو کراچی منتقل کیا گیا تھا، جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ کوئٹہ میں سرکاری ذرائع کے مطابق بحریہ کے اہلکاروں پر حملہ ضلع گوادر کے علاقے جیونی میں کیا گیا۔ ان ذرائع نے بتایا کہ نیوی کے اہلکار ایک گاڑی میں خریداری کے سلسلے میں جیونی شہر گئے تھے۔ واپسی پر نامعلوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ حملہ آور موٹر سائیکل پر تھے، جو کہ حملے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زخمی اہلکاروں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد کراچی منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زیری اور وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس میں ملوث عناصر کو فوری طور پر گرفتار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ گوادر ایران سے متصل بلوچستان کا ساحلی ضلع ہے۔ یہ ضلع انتظامی لحاظ سے مکران ڈویژن کا حصہ ہے۔ بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے مکران ڈویژن کے 2 دیگر اضلاع کیچ اور پنجگور کی طرح گوادر میں بھی سیکورٹی اہلکاروں پر حملوں کے علاوہ بدمنی کے دیگر واقعات کمی و بیشی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اس سال 13 مئی کو گوادر قلعہ کے پشکان میں نامعلوم افراد کے حملے میں 10 مزدور ہلاک ہوئے تھے، جبکہ اس سے قبل 24 اپریل کو مردم شماری کی ٹیموں پر حملے میں ایک سیکورٹی اہلکار ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب سنیے ایک ایسی خبر کی تفصیل کہ جو بہت ساروں کے لیے بڑی کارآمد ہو سکتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے اور دل کے امراض سے بچاؤ کے لیے تیار کردہ ویکسین کا انسانوں میں آزمائشی بنیاد پر استعمال شروع کر دیا گیا ہے۔ سال میں ایک بار اس دوا کے انجیکشن لگوانے کے بعد روزانہ کولیسٹرول کی گولیاں نہیں پھانکنی ہوں گی یا کھانی ہوں گی۔ تفصیل ہے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں میں، جس کا خلاصہ تیار کیا ہے آپ کے لیے نادیہ سلیمان نے۔
آسٹریا کی میڈیکل یونیورسٹی آف ویانا کے سائنسدان یہ جاننے کے لیے کہ خون میں کولیسٹرول کی سطح کم کرنے والی ویکسین استعمال کے لیے کتنی محفوظ ہے، 72 افراد کا تجرباتی علاج کر رہے ہیں۔ یہ تجربہ چوہوں میں پہلے ہی کامیاب ہو چکا ہے۔ ویکسین کا کام چکنائی کو شریانے بند کرنے سے روکنا ہے۔ نیدرلینڈز آرگنائزیشن آف اپلائیڈ سائنٹیفک ریسرچ کے ڈاکٹر گنتھر اسٹیفلر سائنسی جریدے یوروپین ہارٹ جرنل میں لکھتے ہیں کہ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ یہ علاج انسانوں کے لیے محفوظ اور مؤثر ہے، کئی سال مزید درکار ہیں۔ سائنسدانوں کی کوشش قوت مدافعت کو تقویت دینے والی ایسی دوا کی تیاری ہے، مریض جس کا انجیکشن سالانہ بنیادوں پر لگوا سکیں۔ کولیسٹرول کی زیادتی کا شکار افراد امراض قلب کے خطرات سے بچاؤ کے لیے خون میں کولیسٹرول کی سطح کم کرنے والی دوا اسٹیٹنس کا استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ دوا پراثر اور سستی ہوتی ہے، تاہم ہر فرد کے لیے یکساں مؤثر نہیں ہے۔ سائنسدان کافی عرصے سے ایک ایسی متبادل دوا کی تلاش میں ہیں جو مریضوں کو اسٹیٹنس کے ساتھ یا اس کے بدلے میں دی جا سکے۔ ویکسین بنانے والی کمپنی ایفرس کے سربراہ اولیور سیگل کہتے ہیں کہ یہ ویکسین خون میں کولیسٹرول کم کرنے والی دوا اسٹیٹنس کا اچھا متبادل ہو سکتی ہے۔
ہمیں یہ معلوم ہوا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اسٹیٹنز گولیاں خاصی مؤثر ہیں، وہ محفوظ ہیں اور سستی ہیں۔ تاہم اس میں ایک خامی یہ ہے کہ لوگ ان کا استعمال زیادہ پسند نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹنز استعمال کرنے والے بہت سے افراد کو کولیسٹرول کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے میں مشکل ہوتی ہے، اور ہمارے خیال میں یہ ایک ایسا متبادل ہے جو میڈیکل کمیونٹی اور مریضوں دونوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔
پہلے مرحلے میں رضاکارانہ طور پہ تجرباتی علاج کا حصہ بننے والے 72 افراد کا علاج رواں سال کے اختتام تک مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد اگلے مرحلے کے آغاز سے قبل سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دوا کتنی محفوظ ہے اور کہیں اس ویکسین کے لوگوں پہ کسی قسم کے مضر اثرات تو مرتب نہیں ہو رہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس دوا کے باعث ذیابیطس کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ میڈیکل یونیورسٹی آف ویانا کے سائنسدان تحقیق کے دوران خاص طور پہ اس امکان کا جائزہ لیں گے۔ یونیورسٹی آف شیفیلڈ کے کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر ٹیم چیکو کہتے ہیں کہ ابھی اس حوالے سے بہت سے سوالات ہیں کہ کیا یہ طریقہ کار انسانوں میں بھی مؤثر ہو سکے گا۔ برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے پروفیسر سر نیلیش سمانی نے کہا ہے کہ لوگوں کے خون میں کولیسٹرول کی سطح کو منظم کرنے کے لیے نئے طریقوں کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ اگر یہ دوا اگلے 6 سالوں میں دستیاب ہو جائے تو بھی لوگوں کو اسے ورزش نہ کرنے اور چکنائی والی خوراک کا استعمال کرنے کے لیے بطور عذر نہیں استعمال کرنا چاہیے۔
نادیہ سلیمان نے آپ کے لیے خلاصہ تیار کیا تھا جو نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تھا۔ پاکستان کے کئی علاقے استعمال شدہ یا سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کے لیے تو معروف ہیں ہی، لیکن اب صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ مغربی ممالک میں تیار کی جانے والی پرانی سائیکلوں کی بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ لیکن کیوں؟ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ کی سائیکل مارکیٹ صرافہ بازار میں ہے۔ اس بازار میں دکانیں سائیکلوں سے بھری پڑی ہیں، لیکن یہ تمام سائیکلیں غیر ملکی ہیں، ان میں زیادہ تر استعمال شدہ سائیکلیں ہیں۔ کوئٹہ کی سائیکل مارکیٹ میں خریداری کے لیے آنے والوں میں مولادات بھی شامل ہے، وہ ایک اخبار فروش ہیں۔ پاکستانی سائیکل خریدنے کی بجائے ان کی دلچسپی غیر ملکی استعمال شدہ سائیکل خریدنے میں تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ غیر ملکی سائیکلوں کو پاکستانی سائیکلوں پر اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ یہ مضبوط اور سبک رفتار ہیں۔
پہلے سائیکل تھا جو پاکستانی تھا، وہ ابھی ناکارا ہو گئے، وہ اس میں نہیں ہے، لیکن ابھی جو بارڈر سے سائیکل آ رہے ہیں اس کو جو میں ترجیح دیتا ہوں، کہ یہ جو ہے سستا بھی ہے اور چلانے بھی صحیح ہے اور مضبوط سائیکل بھی ہے۔
اس مارکیٹ میں کوئی پاکستانی سائیکل نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ اس دکان میں بھی کوئی پاکستانی سائیکل نظر نہیں آتی جس پر پاکستان میں بننے والی سائیکل سوراب کا بورڈ اب بھی لگا ہے۔ جہاں کوئٹہ کی سائیکل مارکیٹ پر استعمال شدہ غیر ملکی سائیکلوں کا راج ہے، وہاں کوئٹہ کی سڑکوں پر بھی غیر ملکی سائیکل ہی رواں دواں نظر آتی ہیں۔ کوئٹہ کی مارکیٹ میں استعمال شدہ سائیکلیں جاپان، چین، کوریا اور دیگر ممالک کی بنی ہوئی ہیں۔ صرافہ مارکیٹ کے دکاندار عبدالوہاب کہتے ہیں کہ یہ سائیکلیں افغانستان سے آتی ہیں۔
یہ تو آج بھی مہنگائی ہے، پٹرول مہنگا ہے، غریبی ہے، نوکری نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، حالات خراب ہے، ڈبل سواری بند ہے، ایک دن تو کھلا ہے، ایک مہینہ تو بند ہے۔ غریب لوگ تو یہ سارا سائیکل کھلاتے ہیں، یہ افغانستان میں آتا ہے گا، سارا ملک تو سائیکل یہ گریزی سارا افغانستان میں آئے گا، افغانستان سے، چمن سے آتا ہے، چمن سے کلی عبداللہ، کلی عبداللہ میں کوئٹہ۔
کوئٹہ کی سائیکل مارکیٹ میں استعمال شدہ غیر ملکی سائیکلیں 3,000 سے 15,000 روپے میں دستیاب ہیں۔ کوئٹہ شہر اور اس کی سائیکل مارکیٹ میں غیر ملکی ساختہ سائیکلوں کی برمار سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی سائیکل بنانے کی صنعت میں مقابلے کی سکت نہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
گیت ہوا کرتا تھا بندر روڈ سے کماڑی، چلی رہے میری گھوڑا گاڑی، ہو جانا فٹ پاتھ پر۔ اب سائیکل کے لیے کہا جا سکتا ہے ہو جانا فٹ پاتھ پر۔ سیربین اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر سے ثقلین امام، پروڈیوسر اطہر کاظمی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے کارلا پٹیلا۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سیروین سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر، ناظر ظفر کی زبانی۔
انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں کم از کم 15 افراد کو چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کے بعد مبینہ طور پر پاکستان کے حق میں اور انڈیا کے خلاف نعرے بازی پر گرفتار کیا گیا ہے. ان مسلمان افراد کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. آسٹریلیا نے کہا ہے کہ اس کی فضائی فوج شام میں اپنی کارروائیاں معطل کر رہی ہے. آسٹریلیا کا یہ فیصلہ روس کی اس دھمکی کے بعد آیا ہے کہ وہ امریکہ کی اتحادی فوج کے جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد پر باڑ لگانے کا کام شروع کر دیا ہے اور فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پہلے مرحلے میں باجوڑ، مومند اور خیبر ایجنسی میں سرحد کو محفوظ بنایا جا رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.